نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، آج درس قرآن کا مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور اس سے آگے کے کچھ حصے پر مشتمل ہوگا. پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 8 سے آگے منافقین کی علامات کا بیان ہے. اب ان علامات میں سے کچھ علامات کا ذکر پہلے ہو چکا. ایک علامت اس آیت نمبر 11 میں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ منافق لوگ اصلاح کے نام پر فساد انگیزی کرتے ہیں. کل کا درس کن آیات پر ہوا تھا؟ اچھا، الگ موضوع تھا، اس ترتیب سے نہیں تھا. تو ایک نمایاں علامت منافقین کی یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ اصلاح کا نام لیتے ہیں اور اصلاح کے نام پر فساد انگیزی کے مرتکب ہوتے ہیں. یعنی یہ منافقت کا بڑا گھناؤنا روپ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں فساد کرنے والے یہی لوگ ہیں، فسادی لوگ، فتنہ پرور لوگ یہی ہیں. مگر انہیں اپنی فساد انگیزی کے اس عمل کا احساس تک نہیں ہے. یہ ایک ایسی علامت ہے منافقت کی جو آپ بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں میں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ منافقت سیاسی زندگی میں زیادہ نظر آتی اور حکومت اور ریاست کی سطح پہ زیادہ نظر آتی. یعنی اقتدار میں آتے ہیں، فساد انگیزی کرتے ہیں اور اپنے عمل کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. جب وہی لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو جو فساد انگیزی وہ خود کرتے رہے ہیں، اس کے بعد وہ اسی فساد انگیزی کے خلاف شور مچاتے ہیں اور اپنے آپ کو مصلح گردانتے ہیں. تو کردار ایک ہی رہتا ہے، ان کا لب و لہجہ، ان کے عنوانات، ان کی زبان بدل جاتی. تو سیاسی زندگی میں یہ منافقت بڑی کثرت کے ساتھ دیکھنے میں آتی، اور مذہبی زندگی میں بھی اس کے مظاہر نظر آتے ہیں. یہ جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت ہو رہی ہے اور دہشت گردی اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، گولیاں برس رہی ہیں، بمب چل رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کوئی فساد انگیزی نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، بروں کا خاتمہ کر کے اصلاح کر رہے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہماری سیاسی زندگی اور نام نہاد مذہبی زندگی، جو فرقہ واریت کی زندگی ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور ایک گوشہ اس میں اور بھی ہے، میں نے اس کی تفسیر میں تفصیلاً لکھا ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ آپ کو مذہبی زندگی میں ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو مصلح کہیں گے اور کہیں گے کہ ہم، یہ تو ایک ہو گیا نا جو کھلی قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے اصلاح رکھا ہے، برین واشنگ کر دی جاتی ہے. آپ کو کبھی موقع نہیں ملا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو گولیاں چلاتے ہیں ایک دوسرے پر مذہب کے نام پر، نہیں موقع ملا. میں عید کا موقع تھا تو جیسے میں عیدین کے لیے جنگ جاتا ہوں اپنے آبائی وطن، تو میں ایک بار جنگ گیا ہوا تھا عید کے موقع پر. ایک شخص تھا جو دہشت گرد تھا، بہت سے لوگوں کا قاتل تھا اور درجنوں کے حساب سے قتل کے، دہشت گردی کے اور یعنی مختلف قسموں کی بڑی اونچے پیمانے کی دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث تھا. وہ اسی طرح گولیوں میں اور مار دھاڑ میں مارا گیا، بعد میں وہ مارا گیا. تو وہ ہوا یہ کہ میری گاڑی گزری کہیں تو رات کا وقت تھا، واللہ عالم اس سواب ان کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ میں اس گاڑی میں ہوں، گاڑیاں اس وقت خالی آ رہی تھی. تو جب اس گلی سے گزری تو انہوں نے گولیاں، وہاں کھڑے ہوئے ان لوگوں نے گولیاں چلائی، فائر کیے، ڈائریکٹ گاڑی کو نہیں کیے، بس گاڑی کے ایکچولی ٹائر کو کرنا چاہتے تھے. تو وہ دائیں بائیں گولیاں لگ گئیں، گاڑی بچ گئی. ڈرائیور نے آ کے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے. تو میں نے فون کر کے وہ جو ان کے سرغنے اور بڑے ہوتے ہیں سرپنچ سربراہان، ان کو فون کر کے میں نے بلا لیا. تو جب بلا لیا تو وہ پھر میرے پاس آ گئے مولانا صاحبان. تو میں نے ان سے کہا بھی یہ ماجرا ہوا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے، مجھے یہ چیک کر کے بتائیں کہ کون لوگ. ان نے خیر بڑی معذرت کی، ظاہر معافی مانگی، فوری گئے انہوں نے جا کے، ان کو پتا ہوتا ہے سارا کچھ. انہوں نے متعلقہ آدمی کو بلایا اور اسے کہا بھی آپ قادری صاحب کے پاس چلے جائیں، جا کے معافی مانگیں اور غلط فہمی جو ہوئی آپ کو یہ جو بھی اس کا ازالہ کروائیں. سو وہ شخص میرے پاس، نماز مغرب کا وقت تھا، وہ آ گیا، مصلح تھا. تو گھر میں میں نے نماز مغرب کی جماعت کرائی، وہ بھی آ کے شامل ہو گیا. جب نماز پڑھنے لگا تو اس نے حیا یہ کیا کہ وہ جو پسٹل وغیرہ تھا اس نے نکال کے، ویسے تو چھپا ہوا تھا کپڑوں میں، مگر پسٹل نکال کے اس نے صف کے آگے رکھ دیا، اپنے آپ کو ڈسام کر دیا، نماز ادا کی. نماز کے بعد مجھے کہتا ہے کہ میں اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو کمرے میں لے کے چلا گیا اکیلے. اس نے معافی مانگی، معذرت کی. اس نے کہا جی گولی میں نے چلائی تھی اور بس غلطی ہو گئی، آپ کی گاڑی اور فلاں شخص کی گاڑی ایک جیسی تھی تو میں نے خیال کیا شاید کہ اس کی گاڑی ہے، وہ گزر رہی. میں نے دوسرے مسلک کے کچھ آدمیوں کا نام لیا تو ہم نے یہ سمجھ کے اس کو وہ فائر کیا تھا سائڈ پر. تو آپ کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں. تو میں معذرت خواہ ماتی کا خاص دار ہوں، معاف فرما لیں. آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی عقیدت ہے، عزت ہے. میں رسمی باتیں کرنے لگا، خیر بات ختم ہو گئی. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ میں آپ کو یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ واقعہ اس لیے سنایا. ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کو میں نے بٹھایا، میں نے پوچھا یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو اب جو کچھ اس کے ذہن کی برین واشنگ کر دی گئی، اس نے مجھے کہا کہ ہم تو جہاد کرتے ہیں اور یہ جیسے غزوہ بدر میں جہاد کیا صحابہ کرام نے، جیسے احد کے میدان میں، تو اسی طرح یہ بالکل یہ تسلسل ہے، اسی طرح ایک جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. تو اگر ہم ان کو مار دیں تو ان کو واسطے جہنم کیا، ہم غازی بن گئے، اور اگر ہم مارے گئے تو ہم شہید ہو گئے. ہم تو کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. بس اتنی بات ان کے ذہن میں بچھا دی گئی کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. انما نحن مسلحون، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے کو پاک صاف کر رہے ہیں کافروں سے. اس طرح برین واشنگ کر دیتے ہیں یہ لوگ، فینیٹکس. اس طرح لندن میں کہ موقع ملتا ہے وہاں ایک تنظیم ہے اس کو خلافہ موومنٹ کہتے ہیں اور حزب التحریر بھی ان کا نام ہے. یہ اوریجنلی سیریا سے یہ اٹھی ہے. اب تو خیر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. جب ہمارے دورے شروع ہوئے ہیں انگلینڈ میں لندن میں تو یہ بڑی زوروں پر تھی. تو اللہ کی شان کے آہستہ آہستہ اس کا زور ٹوٹتا چلا گیا اور اب وہ اس زور پر نہیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اب ان کا زور ٹوٹ گیا اور ان کا سحر اور جادو بھی ختم ہو گیا. تو ان میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اور معاملہ انہوں نے بھی یہ کیا ہے. ہمارے یہ بچے بھی کیا ہے باہر, کس چیز کا شور ہے باہر؟ نہیں پتا کرو بیٹے. یہ بھی یہ جو آواز آ رہی ہے کوئی چھوٹی سی بات ہوگی لیکن آپ ایک شور شرابہ سن رہے ہیں یہاں. یہ بھی پاکستانی قوم کا اخلاق ہے. اتنا گر گیا ہے ہم لوگ بیٹے. آپ لوگوں کے یہ سمجھنے والی یہ چیز ہنسنے کی نہیں, یہ تو رونے کی چیز ہے. مجھے تو رونا آتا ہے ان باتوں کو. اس قوم کے اخلاق اتنے برباد کر دیے گئے ہیں کہ اگر آپس میں کوئی چھوٹی سی بات کرنی ہے, اگر گاڑی کسی کی غلط پارک ہو گئی ہوگی بالفرض, دوسرے نے گاڑی نکالنی ہے, کیا مسئلہ تھا؟ صرف راستہ پوچھ رہا تھا اور آج راستہ بتا رہے تھے الحمدللہ. ہمارا خیال بھی غلط نکلا کہ چلو کوئی گاڑی غلط پارک ہوئی تو اس میں اونچے بول پڑے تو بات پاکستانی سینس میں سمجھ میں آتی ہے. تو یہ عالم ہے کہ ایک راستہ پوچھ رہا ہے دوسرا بتا رہا ہے اور یہاں ایسے لگا جیسے اللہ معاف کرے کہ لڑائی ہو رہی ہے. وہاں یہ ہلاک جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا ہے. اس کو نفاق عملی کہتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے مینرز نہیں رہے ہمارے, بات کرنے کے آداب ختم ہو گئے. حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ دھیمی آواز اللہ کو پسند ہے اور اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی. تو اب اللہ بہتر جانے, معاشرہ تو انسانوں کا ہے مگر آواز مناسب نہیں ہے. تو ہم مزاجن کرخت ہو گئے. تو یہ جو ہم مظاہرہ مذہبی زندگی میں دیکھتے ہیں انتہا پسندی کا, یہ مظاہرہ ہماری بول چال میں بھی مظاہرہ ہے. اگر بات بھی کر رہے ہیں تو اونچا بولیں گے, فساد کھڑا جیسے ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے. ہماری طبیعتوں میں اعتدال ختم ہو گیا ہے, ہم سافٹ اسپوکن نہیں ہیں. طلباء بھی آپ پیچھے دین کے پیامبر اور پیغامبر اور مبلغ بن کے ہم معاشرے میں جا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے بیٹے کہ تقریروں کا کوئی مول نہیں پڑتا اگر تقریر کے پیچھے انسان کے اپنے کردار, سیرت اور اخلاق کی خوشبو نہیں ہے. آج کا زمانہ تقریروں کو آگ لگا دیتا ہے. تقریروں کو, جس تقریر کے ساتھ اخلاق نہیں, جس تقریر کے ساتھ خود عمل نہیں, جس تقریر کے ساتھ سیرت اور کردار کی خوشبو نہیں ہے, جس تقریر کے ساتھ گفتگو کی مٹھاس نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ درد مندی, بہی خواہی, پیار, محبت اور مودت نہیں ہے, حسن خلق نہیں ہے, اس تقریر کو کسی نے کیا کرنا؟ باہر میں پھینکتے, آگ لگا دیتے. یہ وہ دور آ گیا, وہ پہلا دور گزر گیا. آج کل لوگ سنتے کم اور دیکھتے زیادہ ہیں. کیا سنتے کم اور اسی سننے کا اثر لیتے ہیں کہ اگر دیکھنا اچھا لگے ان کو. دیکھنے سے مراد عمل دیکھتے ہیں, کردار دیکھتے ہیں, سیرت دیکھتے ہیں, قول اور عمل کا فرق دیکھتے ہیں یا مطابقت دیکھتے ہیں. تو یہ جو بیان قرآن مجید کر رہا ہے یہ وہی چیز ہے کہ عمل میں اگر فساد انگیزی ہو اور زبان سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, تو زبان تو بھلائی والی ہوگی, زبان تو اصلاح کی ہے مگر عمل میں فساد ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو اصل فسادی یہی لوگ ہیں جو اوپر اصلاح کی بات کرتے ہیں اور عمل کے ذریعے فساد کرتے ہیں. اور پھر ظلم یہ ہے کہ انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں. چونکہ احساس نہیں اس لیے باپ ان کو کہیں گے بھئی آپ فساد انگیزی نہ کریں, وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے, کہیں گے تم فسادی ہو تم. انہیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا عمل فساد پر مبنی. اسی طرح اگلی علامت بیان کی. تو یہاں منافقت کی دوسری علامت یہ ہو گئی کہ منافقوں کو جو فساد انگیزی کرتے ہیں اصلاح کے نام پر اپنی فساد انگیزی کا ادراک ہی نہیں ہوتا، احساس اور شعور ہی نہیں ہوتا. لہذا احساس ادراک اور شعور کا بیدار ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہے اور اس کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، تو اصلاح اس کی کیسے ہوگی؟ لہذا اصلاح تبھی ہوگی کہ اسے اپنے غلط کیے کا احساس ہو، شعور ہو. تو اللہ سے یہ شعور بھی مانگنا چاہیے. اور یہ شعور، اس کے دو ہی طریقے ہیں. میں نے ایک بات آپ کو پچھلی رات جو درس ہوا تھا آخر وہ بتایا تھا. ایک طریقہ تو اس احساس اور شعور کے پیدا ہونے کا یہ کہ انسان دوسرے کی نصیحت کو غور سے سنے. نصیحت کو جب نصیحت کو غور سے سنے گا تو اسے اپنے عمل کے بارے میں ایک محاکمہ اور محاسبہ مل جائے گا. ایک طریقہ تو نصیحت پہ غصہ نہ کرے، اور دوسرا طریقہ اس کا خود احتسابی ہے، محاسبہ نفس ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سوراخ زندگی، اپنے من میں جھانکا کرو اور غور کیا کرو، عادت ڈالو، تو من سارا کچھ بتا دیتا ہے. اگر انسان منافقت کر رہا ہے کسی اور کو پتا چلے یا چلے، مگر من کو پتا ہوتا ہے کہ میں منافقت کر رہا ہوں، میں دھوکہ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں دجل اور فریب کر رہا ہوں، مکاری کر رہا ہوں، کیا کچھ اور رہا ہوں، اور میرے دل میں کچھ اور ہے. کسی اور کو معلوم نہیں کب جا کے پتا چلے گا، مگر آپ کے من کو اور آپ کے جی کو اور آپ کے دل کو اسی وقت پتا. لہذا محاسبہ نفس بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے من میں مراقبہ کرے، خود اپنے احوال کا جائزہ لے. سب سے عظیم اصلاح کا طریقہ یہ ہے. فی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا تمہارے نفوس کے اندر، تمہارے اندر ہی ہے سب کچھ، تم بصیرت کی نگاہوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بصیرت کی نگاہوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ چشم بصیرت کیوں باہ نہیں کرتے؟ تمہارے اندر ہے. اس کے بعد اگلی علامت بیان فرمائی کہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. دوسرا یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لے آئے، تو وہ عام لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک منافقت کی نفسیات ہے کہ عامۃ الناس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، یعنی وہ زعم باطل ہوتا ہے ان کو، اپنے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے. یہ بھی ایک منافقت کی شاخ ہے، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھے اور دوسروں کو بیوقوف جانے، تو سمجھ لے قرآن مجید کی روح سے یہ منافقت کی ایک شاخ ہے، یہ منافقت کی شاخ. حضور اسلام کے زمانے میں تھا. میں تاریخی حوالے سے پرانی جو روایاتی تفسیر ہے، جس کو تفسیر بالروایہ کہتے ہیں، اس میں نہیں جا رہا ہوں. میں اطلاقی، کیا اطلاقی اور عصری تفسیر کہیے اس کو، اطلاقی کہیں، انطباقی کہیں، اور عصری تفسیر، کیا عصری، یعنی میں اس تفسیر کے وہ گوشے جو اس وقت ہماری زندگی پر قابل عمل ہیں، تو میں اس تناظر میں بات سمجھا رہا ہوں. اس وقت بھی منافقوں کی علامت یہ تھی کہ عامۃ الناس سے مراد وہ صحابہ کرام تھے. ان سے کہا جاتا ہے دیکھو یہ بھی تو سب ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ایمان لاؤ. وہ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہیں. تو آج بھی منافق کی نفسیات یہ ہے کہ عامۃ الناس کو وہ سمجھتے ہیں پاگل، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں. اب اسی کو اگر آپ ڈیولپ کریں اس تصور کو، تو اس منافقت میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ عامۃ الناس کو جاہل سمجھنا تمام لوگوں کے عقیدے کو گمراہی پر مبنی سمجھنا، ان کو مشرک اور بدعت سمجھنا اور گمراہ سمجھنا اور جہنمی سمجھنا اور پاگل سمجھنا اور اپنے آپ کو موحد سمجھنا، کہ توحید صرف ہمارے پاس ہے، عقیدہ خالص صرف ہمارے پاس ہے، علم صحیح صرف ہمارے پاس ہے، عقل کامل صرف ہمارے پاس ہے، باقیوں کے پاس تو نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے نہ علم ہے نہ عقیدہ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی قبیل کی ہیں، تو یہ منافقت کی ایک شاخ ہے۔ تو اس خیال سے دوسروں کو پاگل اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے سے انسان روڈ بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ اس سے اگلی بات جو پیدا ہوتی ہے وہ انسان متکبر بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کو ایک وہم اور گمان پیدا ہو جاتا ہے، اپنی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے اپنی سپریمیسی کا، کہ میں سپر ہوں، سپریم ہوں، سب سے اونچا ہوں، نمایاں ہوں، دوسرے کچھ بھی نہیں، گھاس پھوس ہیں۔ تو یہ کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ عملی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھتے ہوں گے، یہ ساری چیزیں دراصل دل کا روگ ہے اور نفس کی خرابی ہے، اور یہ منافقت کی مختلف شاخیں، منافقت کی مختلف شاخیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، منافقت کی ایک علامت اور بیان کی منافقین کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو منافقین کی ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ کہ یہ آیت نمبر 14 اور آگے آیت نمبر 15 بھی اسی مضمون پر ہے، اس میں یہ کہ منافقت، منافقوں میں ایک اور اسپیکٹ توجہ طلب ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان کا کردار اس میں دوغلا پن ہوتا ہے، منافق کا کردار دوغلے پن پر مبنی ہوتا ہے، ایک ان کے مزاج میں سازش کا عنصر ہوتا ہے، سازش کرنا، اور ایک دوغلا پن ہوتا ہے۔ اس لیے بیان کیا کہ دوغلا پن کردار کا یہ ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، یعنی اپنے آپ کو ان کے ساتھ موافق بنا کے ظاہر کرتے ہیں، ان سے موافقت ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب وہ فرمایا اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ملتے ہیں، اپنے شیطانوں یعنی سرغنوں کے ساتھ جب اکیلے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ہم بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، ہم بھی، اور ہم بھی تمہارے طرح خیال کے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ موافق ہیں، یہ کہنا اپنے سرغنوں اور شیطانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم انہیں بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ تو یہ استہزاء کرنا دوسرے کا اور آپ کے سامنے اور بات اور آپ کی پشت پیچھے اور بات، یہ منافقت ہے۔ یہ چیز بھی بہت سو میں پائی جاتی ہے، یہ چیز بھی بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جس آدمی سے ملے بس وہ اس کو کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں، دوسرے کی مخالفت کر دی، اس کی موافقت کر دی۔ یہ ہماری مذہبی زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں اور عام میل ملاپ کی روزمرہ زندگی میں یہ منافقت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں زندگی میں کہ جب آپ سے ملتے ہیں تو کہیں گے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کی کیا بات ہے، میں نے بڑے دیکھے، آپ کی کیا بات ہے، آپ جیسا آدمی کوئی نہیں، ہم تو ہر وقت آپ کے گن گاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا زمین آسمان کے کلابے ملا دی۔ جب پشت میں اپنے لوگوں کے پاس جا کے ملے تو بالکل اس کے برعکس باتیں کی۔ اللہ پاک نے یہ منافقوں کی علامت بیان کی، بھئی اگر آپ کو فی الواقع کسی ایک سے اختلاف ہے، اس کی خوشامد کرنے اور اس کے منہ کے اوپر قالوا آمنا کے نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اختلاف ہے تو خاموش رہیں، یا مناسب طریقے سے کہیں گفتگو میں ضرورت پڑ جائے تو اظہار بھی کر سکتے ہیں، تو مجھے بعض چیزوں سے اختلاف جھگڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر یہ بھی نہیں کہنا چاہتے آپ تو بس چپ رہیں, خوشامد کرنے, جھوٹ بولنے اور زمین و آسمان کے کلابے ملانے, واہ واہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اگر تھوڑا سا بیج بھی پایا جاتا ہو نا, آپ اپنے من میں کرید کر دیکھا کریں, بیج بھی اگر ان چیزوں کا پایا جاتا ہو تو سمجھ لیں وہ بیج منافقت کا بیج ہے. اس کو نکال کے اپنے دل اپنے کردار کی زمین سے باہر نکال کے پھینک دیں. مومن پاک صاف ستھرا ہوتا ہے, جو یہاں ہے وہی وہاں ہے, جو جلوت میں ہے وہی خلوت میں ہے, جو کسی کے چہرے کے سامنے ہے وہی پشت کے پیچھے. مومن دوہری بات نہیں کرتا. دوہری بات ایک بائی دی وے جملہ معترضہ کے طور پہ ہے, وہ میں نصیحتاً کہہ دیتا ہوں ساتھ, یہ تو ہے نا مومن کی بات. یہ تو مومن کی بات ہوئی. اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی ریلیونٹ ہے, وہ یہ کہ مثلاً کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کا اس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے اور اس کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے, لہذا یہ نصیحت یاد رکھنے, اور یہ ایمان کا کردار ہے. عین ممکن ہے کہ یہ جب آپ کے ساتھ مجلس ہو تو اس کے خلاف 100 باتیں کرے گا, اور جب آپ کی اس کے ساتھ مجلس ہو تو اس کے خلاف 100 باتیں کرے گا. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں نا کہ خود ہی منافقت کرتے رہتے ہیں, اور کچھ ایسے بادشاہ ہوتے ہیں کہ اگر اس نے شیخ الحدیث صاحب کے خلاف مثال کے طور پہ کوئی سخت تلخ باتیں 8-10 سنا دی نواز ظفر صاحب کو, تو نواز ظفر صاحب جب آ کے شیخ الحدیث صاحب سے ملے الف سے یہ تک سارا قصہ, وہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا, اس نے آپ کو یہ کہا, یہ گالی دیا, ایسا سارا سنا دی, تاکہ اگر ان کے درمیان دوستی کا, یہ کوئی شیخ الحدیث صاحب نواز ظفر صاحب کا قصہ نہیں ہے یہ تو میں تو یہ نام پیار سے لیتا ہوں, چونکہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں تو بس میں نے کہا چلو مبارک لوگوں کے نام لینے سے بھی تھوڑی برکت ہوئی, مثال دیتے ہوئے لیتے. اور اگر قاری صاحب کو شوق ہے تو میں آپ کا نام لے دیتا ہوں, آپ کا خیال ابھی نہیں شام مجھے ڈالا جائے اس کے بعد تو میں آپ کا بھی کر سکتا ہوں. اچھا, تو وہ جو گنجائش دوستی کی صلح کی ہو سکتی تھی اس پر بھی جلتی کے تیل ڈال دیا, برباد کر دیا. اور جب اس کے بعد ادھر ملے ان سے اور انہوں نے کچھ باتیں تلخ سخت کہہ دی, تو وہ سیدھا جا کے شام کو گڈا کھڑکایا, افطار سے بھی پہلے جا کے کہہ دیجیے آپ کو یہ کہہ رہا تھا. یعنی اب وہ دونوں کے امکان ہی ملنے ملانے کے ختم ہو گئے. ایک عمل یہ بھی کرتے ہیں, یہ بزرگ نہیں کرتے جن کا نام لیا میں نے, مثال دیکھی آپ کو, تو یہ ایک یہ بھی فساد انگیزی ہوتی ہے. اور اگر پوچھ لیا بھائی سامنے آمنے تو کہہ دیا کیوں میں نے جھوٹ بولا آپ نے کہا نہیں تھا, اب وہ غریب کیا کہے, پھنس گیا وہ, کہہ بیٹھا پھنس گیا, مارا گیا, عقل نہیں تھی, پہچان نہیں سکا کہ کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی, اور اپنے کیے کی سزا بھی ملی. لہذا ایماندار لوگوں کا سیوا کیا ہونا چاہیے یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک نے دوسرے بھائی کے خلاف کچھ کہہ دیا تو اول تو دو عمل ہونے چاہیے, اول تو اس کو آپ وہیں روک دیں اس کو, اور یہ کہیں بھائی اگر آپ ان کی کچھ اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی میرے سامنے بیان نہ کریں. اگر اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو برائی بھی ترک کر دیں, بیان تو نہ کریں, یہ میرے کانوں تک تو نہ پہنچائیں برائی, میں برائی سننے کے گناہ میں تو نہ شریک ہوں. تو نصیحت پیار محبت سے اس کو روک دیں تاکہ وہ برائی بیان نہ کرے, یہ تو اولا ہونا چاہیے. ثانیاً اگر اس نے کوئی بات اپنے تلخ تجربے کی, اپنے دکھ کی, اپنی پریشانی کی, رنج و ملال کی بیان کر ہی دی ہے تو سننے والے کو امین امانت دار ہونا چاہیے, وہ سن کے اپنے سینے میں دفن کر دے, ساری زندگی بھی گزر جائے جس شخص کے بارے میں اس نے تلخ کلمات کہے تھے اس کو نہ بتائے, اور اگر اس سے سن لیے اولاً سمجھا دے کہ بھائی برائی کی بات نہ کرو, اللہ راضی نہیں ہوتا اس سے, اور پھر آپ نے کسی اپنے دکھ کی وجہ سے اس نے سنا دیا تو وہ جا کے دوسرے کو نہ بتائے, کبھی نہ بتائے, زندگی ساری بیت جائے نہ بتائے. اس کو امانت کہتے ہیں. اور اگر وہ پوچھ لے کہ اس نے میرے لیے کیا کہا تھا تو اچھائی کی بات کہتے ہیں. کیا؟ ہاں, آپ کے لیے وہ اچھے جذبات رکھتا ہے یا اچھی بات کر رہا تھا, تاکہ ایک دوسرے کے دل جو پھوٹے ہوئے ہیں وہ مل جائیں. تو ایک دوسرے کی چگلی نہیں منتقل کرنی چاہیے, ہو سکے تو کوئی خیر کی بات منتقل کی جائے تاکہ ان کے درمیان دوستی پیدا ہونے کا امکان بڑھ جائے. یہ ہے مومنانہ کردار. کیا ہے؟ تو اگر آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں پیدا نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں, صرف نحو پڑھیں, قرآن حدیث پڑھیں, فقہ پڑھیں, منطق پڑھیں, معنی پڑھیں, تفسیر پڑھیں, اصول پڑھیں, پھر تقریریں کریں, پھر وائز بن جائیں, مبلغ بن جائیں, پھر بڑے ہو جائیں گے, پھر جبے پہن لیں, پھر کبے چڑھا لیں, ہاں جو چاہیں کر لیں, تسبیحاں اور تسبیح پکڑ لیں, سارا کچھ کرتے پھریں, تو بڑی بڑی ریش مبارک رکھ لیں اور تسبیحاں لے لیں, سارا کچھ کریں. یہ جو کچھ ہلیا شلیا, اس کا نام دین نہیں ہے. اگر کردار یہ ہو تو وہ ہلیا اللہ کے ہاں, اللہ آپ کے اور ہمارے ہلیوں کا محتاج نہیں ہے. اس کو تو ضرورت ہمارے حسن عمل کی ہے, حسن اخلاق کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولا الى اموالكم, کی روایت, ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں, صورتوں اور ہلیوں کو نہیں دیکھتا, اور تمہارے مال اور ظاہری اعمال کو بھی نہیں دیکھتا کہ کیا ہلیا بنایا ہوا ہے اور کیا بنے ہوئے. اللہ کی نظر تو تمہارے دلوں پر اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں پر ہے, تمہارے حقیقی کردار دیکھتا ہے. اگر اس میں حسن نہیں آیا تو اوپر کی لیپا پوتی سے کچھ نہیں ہے, وہ دھوکہ بازی ہے. تو عزیزان محترم, قرآن مجید کا جو نور ہے, اور ماہ رمضان المبارک خوش قسمتی کے ساتھ نصیب ہوا, ادھر رمضان کا نور, ادھر قرآن کا نور, ان دو نوروں کو ایک ملاپ سے آپ اپنی سیرت اور کردار میں اور اپنے من میں نور پیدا کر لیں. اور من میں نور کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعتوں میں نرمی آ جائے. حبیب اللہ شاہ, کیا طبیعتوں میں نرمی آ جائے, گفتگو میں مٹھاس آ جائے, رحمت اللہ اوچکزئی, طبیعتوں میں نرمی آ جائے, گفتگو میں مٹھاس آ جائے, اخلاق میں حسن آ جائے, کردار میں ستھراپن, پاکیزگی, طہارت اور اجلاپن آ جائے, نیتیں صاف ہو جائیں, ایک دوسرے کے معاملات اچھے ہوں, تو جس شخص کے عمل میں, کردار میں, سیرت میں تقوی, نور, حسن, نرمی اور زبان کی پاکیزگی اور امانت, یہ چیزیں آ جائیں, تو سمجھیں اس نے رمضان کی برکت بھی لے لی اور قرآن کی برکت بھی لے لی. اس سے انسان مومن بنتا ہے. اور اگر یہ چیزیں انسانی کردار میں نہیں ہیں تو اس کے اخلاق جو ہیں وہ منافقانہ اخلاق کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا, وہ کیا مذاق کریں گے, وہ منافق جو کہتے ہیں نا, ہم تو ان کو مذاق کرتے تھے, فرمایا وہ کیا کریں گے, اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے. اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈیل دیتا ہے. یہاں قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا کہ اللہ پاک منافقوں کو اور فسادی لوگوں کو ڈیل دیتا ہے. کیا؟ سرکشی میں ان کو ڈیل دی جاتی ہے. یہ آخری بات آج کے درس کی سن لیں. مومن اور منافق کا ایک اور فرق ہے. مومن اور منافق کا, جو اللہ کے ہاں مومن اور متقی اور اللہ کا پیارا ہے, اس سے چھوٹی سی لفظش ہو جائے اللہ پاک اسی لمحے گرفت کر لیتا ہے. جو اللہ کا محبوب ہے اور پیارا ہے اور مومن اور متقی ہے, اس کی ہلکی سی لفظش بھی ہو تو اللہ پاک اسی لمحے اس کی گرفت کر لیتا ہے, اس کو ڈھیل نہیں دیتا. اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں کہ اس کا دوست بگاڑ کی طرف جائے, اس کا پیارا محبوب بندہ خرابی کی طرف جائے, اسی لمحے اس کو روکنے کے لیے تھپکی مار دیتا ہے, چھوٹی سزا دے دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, گرفت میں لے لیتا ہے فوراً, تاکہ وہ سنبھل جائے. تو اللہ پاک ہر وقت اپنے مقبول محبوب بندوں کو تکتا رہتا ہے. ایک ہلکی سی لغزش ہوگی, اسی لمحے اس کو
فوری چٹولا مار دیا، فوری گرفت کر لی. وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے پیارے بندے غلطی کی طرف آگے بڑھیں. اور جو منافق ہیں، کافر لوگ اور پھر منافق لوگ اور ظالم لوگ اور بدبخت لوگ، جنہیں اللہ نے اپنے دوستوں اور مقبول بندوں کی صف سے نکال دیا، جن پہ اللہ کا غضب ہو گیا ہے اور جن کے لیے اللہ نے آخرت کی سزا کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے اللہ کا اصول اور قانون کیا ہے؟ وہ غلطیوں پر غلطیاں کریں، فساد پہ فساد مچائیں، فتنوں پہ فتنہ کریں، بدبختی پر بدبختی کریں، ظلم پر ظلم کریں، جو چاہیں کرتے چلے جائیں، اللہ ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، ان کی فوری گرفت نہیں کرتا، ان کی فوری گرفت انہیں ڈھیل دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس بدبخت کو سزا دینی ہے. آخرت میں قیامت کے دن وہ سزا دوں گا، اوندھا منہ دوزخ میں لٹکاؤں گا، عبرت کا نشان بناؤں گا. تو اللہ ان کو ڈھیل اس لیے دیتا ہے تاکہ اور بھی ظلم کر لے، اور بھی زیادتی کر لے، اور گناہ کر لے، اور بدبختی اپنی کر لے، تاکہ اس گریڈ تک پہنچ جائے کہ نہ اس کی گناہ اور ظلم میں کوئی کمی رہے اور نہ پھر میری سزا میں کوئی کمی رہے. تو انتہا درجے کی سزا دینے کے لیے اس کو ڈھیل دی جاتی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے جو قرآن مجید نے اصول دی. اور وہ ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہے، دیکھو اللہ گرفت نہیں کر رہا. اگر اللہ اس سے ناراض ہوتا تو اتنا ظالم ہے، لوگوں پر ظلم مچا رکھے ہیں، یہ ہو رہا. یہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، بار بار دیکھو جی وہ اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ کرسی پر آ گئے، ان کو حکومت مل گئی، اتنا مال و دولت مل گیا، سکھی پھرتے ہیں دنیا میں، عیش کر رہے ہیں سارے. اگر اللہ ناراض ہوتا تو پھر ان کو عیش کرواتا؟ نہیں. یہ آپ کی اور ہماری سوچ ہے. جس چار روزہ زندگی کی عیش پہ آپ بڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ عیش کر رہے ہیں، یہ خدا کے ہاں آخرت میں تو ایک چٹکی کی مہلت سے بھی کم ہے. یہ ساری زندگی 50 سال کر لے گا کوئی عیش؟ 60 سال کر لے گا کوئی عیش؟ تو یہ جو 60 سال 50 سال بھی اس نے عیش کی اور ایک حکومت کی اور اقتدار کے مزے لوٹے، مال و دولت کمایا اور بڑی دنیا میں بڑی روب راب کی زندگی گزاری، آپ سمجھ رہے ہیں دیکھو جی اللہ نے گرفت ہی نہیں کی ان کی. وہ ان کو ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ یہ ساری 50 سال کی زندگی، 8 سال کی زندگی، اس زندگی کے مقابلے میں جب اس پر عذاب اور سزا شروع ہونے والی ہے، یہ 50-60 سال کی عیش اتنی چٹکی سے بھی زیادہ نہیں، اتنی مہلت ہے ساری. اس کے عوض جب عذاب شروع ہونے والا ہے وہ پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو اللہ پاک کو اس مہلت کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس مہلت کی. وہ کہتا ہے 4 دن ہیں، جو ظلم کرنا بقیہ رہ گیا وہ بھی کر لے، بقیہ عیاشی جو رہ گئی ہے وہ بھی کر لے، تاکہ ادھر عذاب کے وقت بھی کسی گریڈ کا عذاب بچ نہ رہے، ہر عذاب اس کے لیے مختص ہو جائے. تو اللہ پاک نے اس کے لیے اصول میں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ پاک ان منافقوں کو اور فسادیوں کو ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اللہ گرفت نہیں کرتا، ڈیل دیتا ہے، اور اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، اور خود ایک ایسے انجام تک پہنچتے ہیں کہ اس انجام کے بعد جب گرفت کا وقت آتا ہے تو پھر گرفت بھی انتہا درجے کی گرفت ہوتی ہے. لہذا ظالموں کی ڈھیل کو اللہ کی رحمت نہیں سمجھنا چاہیے. جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے انہیں ڈھیل نہیں ملتی، یہ الٹ اصول ہے، سمجھ لیں. جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے انہیں ڈھیل نہیں ملتی، وہیں حساب چکا کے انہیں بچا لیا جاتا ہے. جنہیں ڈھیل دی جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نظام فطرت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے اصلاح احوال کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.